جمعہ 26 دسمبر کے سیروین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. وزیراعظم نواز شریف نے دہشت گردی سے نمٹنے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی، مگر دفاعی تجزیہ کار نے خارجہ پالیسی میں تبدیلی پر زور دیا.
جب تک ہم اس کے بیرونی جو پہلو ہے اس کے اوپر نہ جائیں تو اس وقت تک میرے خیال میں مکمل امن پاکستان میں نہیں آ سکتا.
تفصیل اور تجزیہ خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 5 رکنی وزراء کمیٹی بنائی ہے جسے دہشت گردی کے خلاف نئے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. تفصیل رضا ہمدانی سے.
یہ کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس میں تشکیل دی گئی. اجلاس کے بعد جاری ہونے والے سرکاری بیان کے مطابق کمیٹی میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی، وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر اعظم کے مشیر برائے خواجہ امور سرتاج عزیز شامل ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے اجلاس میں کہا کہ وہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے صوبوں کا دورہ کریں گے. اجلاس میں کہا گیا کہ آج کا پاکستان تبدیل ہو چکا ہے اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک سانحہ پشاور حکومت کی توجہ کا مرکز رہے گا.
ادھر پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن ایچ آر سی پی نے فوجیوں کے ماتحت خصوصی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. تفصیل کے ساتھ ذیشان ظفر.
دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے نئے قومی لائحہ عمل میں پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت نے بدھ کو متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ دہشت گردی کے مقدمات کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی جو فوجیوں کے ماتحت ہوں گی. ایچ آر سی پی کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالتیں باضابطہ نظام عدل کی وقت کم کریں گی اور ماضی میں اعلیٰ عدلیہ فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے. کمیشن کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں متنازع رہی ہیں اور خدشات ہیں کہ سیاسی حریف خصوصاً سندھ اور بلوچستان میں ان فوجی عدالتوں کا ہدف بن سکتے ہیں.
اسلام آباد کی ایک عدالت نے لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، البتہ مقامی پولیس نے انہیں تاحال گرفتار نہیں کیا. یہ وارنٹ مقامی تھانے میں درج کرائے گئے مقدمے پر جاری کیے گئے جس کے مطابق مولانا عبدالعزیز نے سول سوسائٹی کے اراکین کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں جب وہ گزشتہ ہفتے لال مسجد کے باہر احتجاج کر رہے تھے. سول سوسائٹی کا مطالبہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والے طالبان کی مذمت کریں. ان مظاہروں کے رد عمل میں مولانا کی اہلیہ ام حسان نے بی بی سی سے بات کرتے کہا،
پراپگنڈا ہے، پراپگنڈے کا زمانہ ہے. چونکہ حق بات کہنا اس زمانے میں، پراپگنڈے کے زمانے میں بہت مشکل ہے، اور وہ مولانا صاحب حق بات کر دیتے ہیں. ہر جگہ پر، ہر بات پہ، ہر ٹاپک پہ، کسی پہ بھی وہ بات وہ کہیں گے جس میں سب کا بھلا ہوتا ہے.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ نے کہا ہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کا ایک سہولت کار کمانڈر صدام مارا گیا ہے. مبینہ کمانڈر کی ہلاکت گنڈئی نامی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہوئی. پولیٹیکل ایجنٹ کے مطابق کارروائی کے دوران 6 شدت پسندوں کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا. ادھر شمالی وزیرستان میں امریکی جاسوس طیارے کے میزائل حملوں میں 3 غیر ملکیوں سمیت 8 مبینہ شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈرون طیارے نے تحصیل شوال میں کنڈ اور منگوتری کے علاقوں میں میزائلوں سے 2 مکانات کو نشانہ بنایا. بحر ہند میں سونامی کی 10ویں برسی کے موقع پر متاثرہ ایشیائی ملکوں میں آج دعائیہ تقریبات کا انعقاد ہوا ہے. چھبیس دسمبر 2004 کے سونامی کو انسانی تاریخ کی بدترین قدرتی آفت قرار دیا جاتا ہے جس میں تقریباً 2.25 لاکھ افراد مارے گئے تھے اور 20 لاکھ افراد بے گھر ہوئے. بحر ہند کے ساحلی ممالک کے ہزاروں باشندے آج بھی لاپتہ ہیں. پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے سیکیورٹی کے مسائل اور سیاسی بحران کے باعث افغانستان کی درآمدات پر گہرا اثر پڑا ہے. افغان چیمبر آف کامرس کے نائب صدر خان جان الکوزی نے کہا ہے کہ 6 ماہ میں وہاں کی درآمدات تقریباً نصف ہو کر رہ گئی ہیں. برطانیہ میں کینسر کے مریضوں کے تازہ اعداد و شمار کے مطالعے کے بعد ماہرین نے کہا ہے کہ اگر لوگ صحت مند طرز زندگی اپنا لیں تو کینسر کے مریضوں میں 40% تک کمی ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ سنتے ہیں ثنا گلزار سے.
برطانوی ادارے کینسر ریسرچ یو کے کے تازہ اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ وہاں تمباکو نوشی کینسر کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے جو چھوڑی جا سکتی ہے. اسی طرح غیر متوازن خوراک، کھانے پینے کی عادات اور موٹاپا بھی کینسر کی بڑی وجوہات ہیں. برطانیہ کی کوئین میری یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق ان وجوہات کا انسان کے طرز زندگی سے براہ راست تعلق ہے. زندگی میں تھوڑا سا ڈسپلن کینسر سے بچاؤ کا سبب بن سکتا ہے. ماہرین نے زور دیا ہے کہ لوگ نئے سال کے موقع پر ایسے عادات و اتوار کو ترک کرنے کا تہیا کریں جو انہیں کینسر میں مبتلا کر سکتے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو آن لائن پر اس وقت کئی فیچر شائع ہو چکے ہیں. 3 بچے کھوئے 30 پالیے، ایک اور فیچر ہے اوباما کے لیے مشکل سال، اور ایک اور فیچر ہے اس کے نیچے کہ ترکی کی 30 رفتار ٹرینیں خشک ہو گئیں. اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے بی بی سی اردو .com حاضر ہے. ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور ہمارا بڑا موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک اور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. یہ کمیٹی اس ایکشن پلان یا حکمت عملی پر عمل درآمد کرائے گی جو طویل مشاورت کے بعد تشکیل پائی ہے. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ ہر طرح کا تشدد دہشت گردی سمجھا جائے گا. اس سے پہلے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی تھی کہ قومی ایکشن پلان یا حکمت عملی پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایکشن پلان یا حکمت عملی جو فوجی اور سیاسی قیادت کی مشاورت کے بعد بنائی گئی ہے، ملک میں کئی برسوں سے جاری دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کافی ہوگی؟ کیا بظاہر جو اتفاق رائے ہے حقیقت میں بھی تبدیل ہو سکے گا؟ کیا اس حکمت عملی کے تحت ریاستی پالیسی میں کسی بنیادی تبدیلی کا امکان ہے؟ ان سب سوالوں پر بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے، لیکن پہلے اس خبر کی تفصیل کے لیے اسلام آباد سے شہزاد ملے.
آج وزیر اعظم ہاؤس میں میاں نواز شریف کی سربراہی میں دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق اعلی سطحی اجلاس میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی، اس میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور سلامتی اور خارجہ امور سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز شامل ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ قبائلی علاقوں اور شہروں میں شدت پسندوں کے خلاف جاری ضرب عزم ملکی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ ہیں اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ناقابل واپسی عمل شروع ہو چکا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے صوبوں کا دورہ کریں گے اور اس پلان پر عمل درآمد کی وہ خود نگرانی کریں گے. اجلاس میں انسداد دہشت گردی کی فورس کی تعیناتی سمیت دہشت گردی کے خلاف کاروائیوں کے لیے دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ قومی ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے درکار قانون سازی کے لیے اٹارنی جنرل کو دیگر سیاسی قیادت سے مشاورت کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج کا پاکستان تبدیل ہو چکا ہے اور آج ہم یہاں ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آخری شدت پسند کے خاتمے تک سانحہ پشاور ہماری توجہ کا مرکز رہے گا. واضح رہے کہ 2 روز قبل ملک میں جاری شدت پسندی کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے اجلاس کے بعد ایک متفقہ قومی ایکشن پلان تیار کیا گیا تھا. اس ایکشن پلان میں فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتیں بنانے اور ملک میں فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی سمیت 20 نکات شامل تھے. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
انہی 20 نکات کی روشنی میں آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں جو بظاہر اتفاق رائے نظر آیا ہے اور 20 نکات پر مشتمل ایک پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، کیا یہ واقعی ایک مشترکہ حکمت عملی کی جانب ایک بڑا قدم ہے یا یہ سب کچھ صرف دباؤ کے رد عمل میں پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے یا سیاست کے نتیجے میں کیا جا رہا ہے. ہم نے یہ بات کی سیاسی تجزیہ کار ایاز امیر سے تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو دباؤ کے تحت یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے.
دباؤ صرف یہ نہیں ہے کہ آمی کی طرف سے ہے, دباؤ تو حالات کے جبر کا تھا. وہ واقعی ایسے ہوا تھا کہ ہمارے سیاستدان جو بس ایک عجیب سے خواب میں مبتلا تھے ان کو مجبوراً اس سے نکلنا پڑا. اور وہ سارا جو چیز تھی کہ ہم یہ بات کریں گے اور یہ کریں گے جو آمی آپریشن کی وجہ سے دب گئی تھی بات, لیکن وہ ذہنوں میں وہ تھی, یہ ساری اس خواب سے ان کو نکلنا پڑا. اب یہ جو ہے حکمت عملی, یہ صرف اتنی ہے کہ کم از کم سیاسی جو قیادت ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ بھائی مسئلہ ہے اور مسئلے کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے ہمیں. باقی ڈیٹیلز ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ تو اپنی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں. جو فوج نے جو کچھ کرنا ہے وہ تو بغیر کسی آل پارٹیز کانفرنس کے فوج تو کر رہی ہے. اپنی اس نے آپریشن بھی انٹینسیفائی کر دیا ہے, اس میں شدت لے آئے ہیں, اور فوج ہی کا دباؤ ہے کہ حکومت جو ہے اب متحرک نظر آتی ہے. لیکن یہ صرف یہ آگے ہوا ہے کہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہاں بھائی یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی, مذہبی انتہا پسندی ایک مسئلہ ہے.
تو اس قومی یہ جو جس قومی موڈ کی آپ نے بات کی جس کے دباؤ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیا اس قومی موڈ کے دباؤ میں ریاست اپنی وہ خارجہ اور سیکیورٹی پالیسیاں بدلنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ شدت پسند تنظیموں کی طاقت بڑھی پاکستان میں؟
جو اب دیکھیے آپ بھی جانتی ہیں اور آپ بھی یہ دیکھتی آئی ہیں اور اس کا بغور جائزہ لیتے آئے ہیں, یہ سالہ سال پہ مبنی چیزیں ہیں اور اس میں اتنی جلیبی کی مانند جو ہے چیزیں جو ہیں گٹ مٹ ہوئی ہوئی ہیں, کون سی تنظیم ہے کون سی ہے. لیکن ایک افغانستان کے حد تک تو اب ایک سوچ ہے کہ ماضی کی جو پالیسی ہے اس سے ہمیں ہٹ کے چلنا ہوگا, اور ہمیں جیسے یہ جو اصطلاح ہے کہ جی اب اچھے طالبان اور برے طالبان کی تفریق جو ہے اب جو ہے نہیں چلے گی اور وہ بے معنی ہو گئی ہے, تو اس حد تک تو یہ جو ہے تبدیلی آئی ہے. اور جو فوجی آپریشن بھی ہوا ہے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہاں جی یہ بمباری ہم یہاں پہ کریں گے اور یہاں پہ حقانی ہے یا کوئی اور ہے تو ہم نہیں کریں گے, تو یہ تفریق وہاں پہ جا کے مٹ چکی ہے. اب کئی اور محاذ ہیں جہاں پہ جو ہے ابھی تک شدت پسندی کا یا اس کا بوریا بستر گول ابھی تک نہیں کیا گیا. اب وہ ہندوستان کے حوالے سے ہے, ہمارے مشرقی محاذ کے حوالے سے ہے, لیکن افغانستان کی حد تک یہ ضرور تبدیلی میرا خیال ہے آئی.
تو پھر یہ تبدیلی تو پھر کافی نہیں ہوئی نا, اور اگر اب اس صورتحال میں جبکہ تبدیلی پوری طرح نہیں آ رہی پالیسی میں اور ریاستی طاقت بھی شدت پسندی اور دہشت گردی کو کچلنے میں ناکام رہتی ہے, تو پھر کوئی راستہ بچتا ہے؟ پھر کیا راستہ ہوگا؟
نہیں, ریاست اپنی طاقت تو استعمال کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ جو اندرونی جو ایک ماحول شدت پسندی کا پاکستان میں بنا ہوا ہے, جس کا صرف مذہبی جماعتوں سے تعلق نہیں ہے بلکہ مدرسوں کا پھیلاؤ ہے, جو چاہے آدمی لاؤڈ سپیکر پہ کہہ جاتے ہیں, ایسے ایسے مذہبی قسم کے زوما ہیں جن پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے ایسے لگتا ہے کہ ریاست کو یا حکومت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یا مشکل پیش آتی ہے, جیسے ملک اسحاق ہیں, یہ مولانا عزیز ہیں اسلام آباد کے, لکھوی جو ہیں جس سے وہ الزام ہے. یہ مسئلہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ریاست پاکستان نے اگر اقدام اٹھانے بھی ہیں اور ایک نئی پالیسی وضع بھی کرنی ہے تو اس پہ حکمت عملی بتدریج ہی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکنات اب نہیں ہے کہ آپ ایک جنرل اعلان جنگ کر دیں اور پورا ملک اس شورش میں آ جائے. میرے خیال اس کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا.
تو یہ جو بتدریج تبدیلی ہے اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اور فوجی عزم نظر آ رہا ہے؟
فوجی عزم پہلے آیا, بامر مجبوری سیاسی عزم بعد میں آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی پکار, اس کی آواز سیاسی قیادت کی طرف سے آنی چاہیے تھی, اور سیاسی قیادت کا دباؤ فوجی کمانڈ پہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیے یہ خطرات اب ملک ریاست کو درپیش ہیں, تو ہمیں اپنی چال بدلنی ہوگی اور ہمیں یہ چیزیں تسلیم کرنی ہوں گی کہ شدت پسندی اور مذہبی انتہا پسندی جو ہے یہ ہمیں یہ اتنا مہلک خطرہ لاحق ہے. پر ایسے نہیں ہوا, یہ خود تبدیلی جو ہے فوج لائی, اور جو سیاسی قیادت ہے اس نے اپنے آپ کو ان سٹیپ کیا فوج کے ساتھ, جو افسوسناک پہلو ہے. میرا خیال ہے لیڈ سیاسی قیادت کی طرف سے آنی چاہیے تھی.
سیاسی تجزیہ کار ایاز امیر, ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ 20 نکات جو وزیر اعظم نے بیان کیے اور جو ایک قومی اتفاق رائے سے سامنے آئے ہیں, تو کیا یہ دہشت پسندی اور دہشت گردی سے کے نمٹنے کے لیے یو ٹرن لینے کے لیے کافی ہیں؟ ہم نے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد سے یہ سوال پوچھا.
ایک اس کا اندرونی ڈائمنشن ہے, اس کا ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے. تو یہ 20 نکات جو ہیں بالکل جو پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں, جو اندر سے ہماری جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے ہماری غلط اندرونی پالیسیوں کی وجہ سے, تو اس کا تو یہ اس کے اوپر اگر اس کو صدقے دل سے اس کے اوپر عمل کریں اور لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں, تو پھر تو اس کا اندرونی معاملے کو کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے. لیکن جب تک ہم اس کے بیرونی جو پہلو ہے اس کے اوپر نہ جائیں, تو اس وقت تک میرے خیال میں مکمل امن پاکستان میں نہیں آ سکتا.
تو بریگیڈیئر سعد صاحب, یہ جو اندرونی معاملات ہیں, جو اندرونی دہشت گردی ہے, شدت پسندی ہے, یہ تو آپ کی بیرونی پالیسی کا ہی حصہ ہے. تو اگر بیرونی پالیسی تبدیل نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ اندرونی تو اس پہ تو قابو نہیں پایا جا سکتا نا.
آپ بجا فرما رہی ہیں کہ یہ بالکل اس طرح یہ ہے, لیکن ابھی جو یہاں پر وہ ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے, کراچی میں جو پولیٹیکل دہشت گردی ہے, جو آپ نے دیکھ لی ہے کہ بندوں کو پکڑ کے آپ اس کو جیل میں ڈال کے اس کے اوپر آپ مقدمہ چلا سکیں, جو بندے پکڑے جاتے ہیں ان کیفر کردار تک پہنچنا, عام گروپس جو ہیں ان کو ختم کرنا, انسرجنسیز چل رہی ہیں جو صرف ریلیجن نہیں ہے یا خطے کے خاص کر نہیں ہے, پاکستان کے اندرونی حالات کی وجہ سے ہے, ان کے اوپر آپ بڑی حد تک قابو پا سکتے ہیں.
بریگیڈیئر سعد صاحب, یہ جو آپ نے جو یہ ریلیجس مذہبی شدت پسندی کی طرف اشارہ کیا, تو اس کا بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اصل لنک ہے وہ جا کے آپ کی بیرونی پالیسی سے ملتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں جا کر کشمیر میں, اور پھر وہ آ کر یہاں پاکستان میں اس قسم کی ریلیجس شدت پسندی کرتے ہیں.
مطلب ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن سن 1948 میں جب ہم نے یا 49 میں جب ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن بنایا, اس وقت تو مذہب انتہا پسندی نہیں تھی, ہم نے تب تو ایکسٹرنل فورسز استعمال نہیں کیے تھے, نان اسٹیٹ ایکٹرز استعمال نہیں کیے تھے. یہ ملک جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی گئی جب, تو اس کو ہم لے گئے مذہبی انتہا پسندی کی طرف وہ نیشنلزم کریٹ کرنے کے لیے. ابھی اس کو آپ نے ریورس کرنا ہے. آپ کا جو سلیبس ہے اس کے اندر ان چیزوں کا جو ذکر ہے, ابھی آپ فزکس پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے بیچ میں دین بیچ میں فزکس میں بھی لے کے آئے ہوئے ہیں, کیمسٹری میں بھی لے کے آئے ہوئے ہیں, تو فزکس کے اوپر فزکس رکھیں, دینیات کو دینیات رہنے دیں, مذہبی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں سبجیکٹس ہیں مضامین ہیں اس کو آپ مذہبی رہنے دیں. تو جب تک ہم یہ پورا اس کو اوور ہال نہیں کریں گے پورے اس انٹرنل سسٹم کو, تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہم نے جو بیرونی پالیسیاں اختیار کی ہیں وہ ان کی تمام ان کی وجہ سے, بالکل ایک بہت بڑا اثر ہے اس کا
جی,
لیکن تمام نہیں.
یہ جو شدت پسندی کی پالیسی رہی ہے ہمارے ملک میں, اس میں تو کیا فوجی قیادت کو یہ اندازہ ہے کہ فوج کے اپنے ہی افسران شدت پسندی کے بہت سے معاملات میں شامل رہے ہیں؟ کیا انہیں اب خود ڈی بریف کیا جا سکے گا؟ کیا وہ کنٹرول ہو سکیں گے خود جو شدت پسندی میں ملوث ہیں, خود فوج کے اندرونی حلقے؟
دیکھیں جی, یہ آپ نے مطلب ایک سنگین مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے. جنرل راحیل شریف کو یہ اندازہ ہے کہ اس مسئلے سے ہمیں باہر نکلنا ہے, اور جو فوج کے اندر اس قسم کے اثر موجود ہیں فی الحال ان کا بڑا پریشر ہوگا ان کے اوپر, وہ اس لیے میرے خیال میں پالیسی میں ایک دم ایک رد و بدل جو شاک ہوگا پالیسی کو نہیں دیں گے کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ کلیئر ہیں اور جو موجودہ فوجی قیادت ہے وہ بھی کلیئر ہے اور وہ میرے خیال میں درست سمت چل پڑی ہے. یہ جو سفر ہوگا بڑا کٹھن ہوگا, بڑا مشکل ہوگا, اس میں بڑی رکاوٹیں ہوں گی.
جی بالکل,
لیکن یہ ہو سکتا ہے
جی. لیکن یہی جو پیراڈائم شفٹ لانا ہوگا پالیسی میں ریاستی اداروں کو, کیا خود فوج میں اور دوسرے ریاستی اداروں میں اس تبدیلی کے لیے کوئی منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے فی الحال, اگر پالیسی کو بالکل
بالکل مطلب ہے کہ جو فوجی قیادت میں رد بدل اس وقت کی گئی, جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جن لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے, وہ میرے خیال میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک شفٹ آئے گی پاکستان کی پالیسی میں. جو وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کی بھی اشارہ کیا کہ گڈ اور بیڈ طالبان اس وقت بالکل نہیں ہوں گے, ہم سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کریں گے. میرے خیال میں یہ ایک انٹینشن ہے, ابھی اس کو کیسے پریکٹیکل دینا ہے میرے خیال میں اس پہ وقت لگے گا.
تو اب اگر یہ پورا فوج کو اختیار دے دیا گیا, پوری ایک یکجہتی نظر آئی, قومی اتفاق رائے نظر آیا, وزیر اعظم نے بھی کہا, اب اگر ناکامی ہوتی ہے تو کیا ناکامی کا الزام فوجی قیادت پر عائد ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جی, میں بالکل اپورشن بلیم جب آپ کرتے ہیں, آپ ایک ادارے کو تو بالکل نہیں ٹھہرا سکتے کہ جی یہی ہے, آپ بلیم کو اپورشن کرتے ہیں. تو اگر ابھی آپ فیلئر اگر فوج کو مکمل اختیار ملا اور وہ اپنی پالیسی چینج کرے اور اس مسئلے کو حل کرے, بہت حد یہ معاملات جو ہیں یہ نارمل کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن اگر فیل ہوتے ہیں تمام ان چیزوں کے باوجود, تو پھر اپورشن بلیم میں فوج کا ایک نام تو آئے گا, بالکل آئے گا.
تو یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو پیراڈائم شفٹ ہے فوج کی اپنی پالیسی میں, اس کا تو الزام فوج کو خود ہی لینا ہوگا نا, وہ سول اداروں پر تو نہیں ڈال سکتے اس کے لیے.
میرے خیال اس میں تاریخ میں جانا اور اس کے اوپر اس وقت الزام تراشیاں کرنا یا اس وقت وہ کرنا, میرے خیال میں وقت حالت جنگ ہے. تو میرے خیال میں ابھی فوج کو صرف یہ کرنا چاہیے کہ فوج پالیسی میں تبدیلی لے آئے, تو وہ ایک ٹیم کر لے گی کہ ہم نے غلط پالیسی اختیار کی.
ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیراعظم کی جانب سے 20 نکاتی حکمت عملی پر عمل درآمد کا اعلان, اس پر ہم نے تفصیلی روشنی ڈالی, گفتگو کی, تجزیہ کیا اور اپنے تجزیہ کاروں سے بات کی, اور یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد. پاکستانی حکومت کی طرف سے ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی طرف سے ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور کرنے کے فیصلے کو ابھی تک اعلی عدلیہ میں چیلنج نہیں کیا گیا ہے. بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ سنیے جعفر رضوی سے.
اس مقدمے کے سرکاری وکیل چودھری اظہر کا موقف ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اہلکار انہیں اس فیصلے کی مصدقہ نقول فراہم نہیں کر رہے, جبکہ متعلقہ عدالت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں اس ضمن میں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی عدالت کی طرف سے متعلقہ نقول دیے جانے پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے. ادھر انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کوثر عباس زیدی نے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت کی درخواست منظور کرنے سے متعلق آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ ملزم کو ممبئی حملوں میں موت کی سزا پانے والے اجمل قصاب کے بیان پر گرفتار کیا گیا تھا. عدالت کا کہنا ہے کہ یہ بیان اجمل قصاب نے ایک بھارتی عدالت میں دیا تھا جس کی پاکستان کی شہادت کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ محض ایک شخص کے بیان پر اور ٹرائل میں تاخیر کی سزا ملزم کو نہیں دی جا سکتی. عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی ملزم کی ضمانت منظور ہونے کے بعد بھی مقدمے کی سماعت بہتر انداز میں چلائی جا سکتی ہے. عدالت نے فیصلے میں مزید کہا کہ مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت میں پیش کیے جانے والے ایک گواہ نے بیان دیا تھا کہ اجمل قصاب زندہ ہے اور وہ اس وقت فرید کوٹ میں ہے. یہ گواہ استغاثہ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اور وہ اسکول کا استاد ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اجمل قصاب کو پڑھاتا رہا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ سماعت کے دوران سی آئی ڈی کے اہلکار نے یہ بیان بھی دیا کہ ممبئی حملہ سازش تیار کرنے کے مقدمے میں جو ٹیلی فون کالز ٹریس کی گئی تھیں ان میں بھی ذکی الرحمان لکھوی کی آواز سے متعلق شبہ ہے اور اس بارے میں حتمی شواہد پیش نہیں کیے گئے. وفاقی حکومت نے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور ہونے کے بعد انہیں خدشائے نقصِ امن کے تحت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل ہی میں نظر بند کر دیا ہے. بھارتی حکومت نے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ اس عدالتی فیصلے کو اعلی عدالتوں میں چیلنج کرے. ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل کی طرف سے مقدمے کی سماعت کے دوران بھارتی دستاویزات کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنائے جانے کے خلاف دائر کی گئی درخواست کی سماعت آئندہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی. ایک اور پیش رفت میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہی نے ملزم ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 دسمبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے ذکی الرحمان لکھوی کی جانب سے نظر بندی کے احکامات کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل رضوان عباسی نے موقف اختیار کیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت کی منظوری کے بعد عدالتی حکم کی پرواہ کیے بغیر ان کے موکل کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے، جو غیر قانونی ہے۔
بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے تھے جعفر رضوی، اور یہ خبر آن لائن پر موجود ہیں، شائع ہو چکی ہیں، اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور ایک اور خبر ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام پر پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، یہ بھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ موجود ہے اور ہمارے پروگرام میں آگے آنے کو ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان ہے۔
آج ٹیسٹ کرکٹ کی 6 بڑی ٹیمیں میدان میں اتری۔ بھارت آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سری لنکا، اور جنوبی افریقہ ویسٹ انڈیز کے مد مقابل ہے۔ میلبرن ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور پہلے دن کے کھیل کے اختتام تک 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر 259 رنز بنائے تھے۔ آسٹریلیا کی جانب سے کرس راجرز 57 اور شین واٹسن 52 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ کپتان سٹیو سمتھ 72 اور بریڈ ہیڈن 23 رنز کے ساتھ کل دوبارہ اننگ کا آغاز کریں گے۔ بھارت کی جانب سے امیش یادو اور محمد شامی نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسری جانب برینڈن میکلم کی سری لنکا کے خلاف جارحانہ بلے بازی کی بدولت نیوزی لینڈ نے پہلی اننگ میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 429 رنز کے ساتھ پہلے دن کے کھیل کا اختتام کیا۔ میکلم نے 74 گیندوں پر سینچری بنا کر نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین سینچری کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا۔ میکلم 195 اور جمی نیشم 85 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ آج کھیلا جا رہا ہے۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی ہے۔ جنوبی افریقہ کو 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ بالنگ ایکشن کے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ سعید اجمل نے خود لیا ہے۔ انہوں نے کہا،
سعید اجمل خود اس وقت ٹیسٹ کرانا چاہ رہے ہیں، رسک لینا چاہ رہے ہیں، 2 سال کیریئر خراب ہو جائے گا یا نہیں، یہ چیزیں ہیں، اصل میں 1-2-3 دن میں پھر فیصلہ ہو جائے۔
مینچیسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئس وین گال کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اس سیزن میں پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتنے کے لیے کافی پر امید ہیں۔ مین یونائیٹڈ کا مقابلہ آج نیو کاسل یونائیٹڈ سے ہوگا۔ پریمیئر لیگ پوائنٹس ٹیبل پر مینچیسٹر یونائیٹڈ تیسرے نمبر پر ہے اور نمبر 1 ٹیم چیلسی سے 10 پوائنٹس پیچھے ہے۔ فٹ بال کی انگلش پریمیئر لیگ میں آج 10 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں چیلسی کا مقابلہ ویسٹ ہم یونائیٹڈ سے، برنلی لیورپول، اور ایورٹن اسٹوک سٹی کے مد مقابل ہوگی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر۔ بحر ہند میں آنے والی سونامی کے 10 سال مکمل ہونے پر دعائیہ تقاریب کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت ہی مہلک سونامی تھی جس میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تفصیل آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں سیربین اپنی نصف کو پہنچا اہم خبروں کی 6 سرخیوں کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے 5 رکنی وزراء کمیٹی تشکیل دی ہے جسے دہشت گردی کے خلاف نئے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس لائحہ عمل میں فوجیوں کے ماتحت خصوصی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے پر پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد کی ایک عدالت نے لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، البتہ ان کی گرفتاری تاحال عمل میں نہیں آ سکی۔ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ڈرون حملوں میں 3 ازبک شدت پسند اور 5 پنجابی طالبان مارے گئے ہیں، اور بحر ہند کے ساحلوں پر آباد ملکوں میں 2004 کے سونامی کی 10ویں برسی پر دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے وزیراعظم کی جانب سے 20 نکاتی حکمت عملی پر عمل درآمد کے اعلان کا تفصیلی جائزہ لیا تھا اور اپنی تجزیہ کاروں کی گفتگو آپ کو سنوائی تھی۔ ہماری اگلی خبر شمالی وزیرستان میں ہونے والے حملے کے بارے میں ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں امریکی جاسوس طیاروں کے میزائل حملوں میں 8 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئی ہیں۔ یہ تفصیل آپ کو بتائیں گے فراز ہاشمی۔
شمالی وزیرستان کی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈرون طیارے نے کنڈا اور منگتوری کے علاقوں میں میزائلوں سے 2 مکانات کو نشانہ بنایا۔ کنڈا میں ہونے والے حملے میں 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ پنجابی طالبان تھے۔ اہلکار کے مطابق منگتوری میں جس مکان کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا اس سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں جو کہ ازبیک بتائے جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ شوال کے علاقے میں غیر ملکی شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ یہ رواں ہفتے میں دوسرا موقع ہے کہ شمالی وزیرستان کو ڈرون طیاروں نے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل طالبان کی جانب سے پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد 20 دسمبر کو دتاخیل کے علاقے لواڑا منڈی میں ڈرون حملہ ہوا تھا جس میں 5 افراد مارے گئے تھے۔ خیال رہے کہ رواں سال جنوبی اور شمالی وزیرستان میں امریکی جاسوس طیاروں کی طرف سے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں اور گاڑیوں پر 21 حملے کیے جا چکے ہیں جن میں درجنوں شدت پسند مارے گئے ہیں۔ ان 21 حملوں میں سے صرف 2 حملے جنوبی وزیرستان جبکہ 19 شمالی وزیرستان میں کیے گئے ہیں۔ امریکہ ڈرون حملوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مؤثر ہتھیار قرار دیتا ہے جبکہ پاکستان ان پر احتجاج کرتا رہتا ہے۔ پاکستان نے شمالی وزیرستان میں ضرب عزم کے نام سے 6 ماہ سے فوجی آپریشن بھی شروع کر رکھا ہے۔ حال ہی میں پشاور میں طالبان کے حملے میں 144 افراد کی ہلاکت کے بعد ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 20 نکات پر مشتمل ایک قومی لائحہ عمل کی منظوری بھی دی ہے۔
یہ فراز ہاشمی تھے۔ وفاقی دارالحکومت کی عدالت نے سول سوسائٹی کے اراکین کو دھمکیاں دینے کے الزام میں اسلام آباد میں لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے کاشف قمر۔
سول سوسائٹی کے اراکین کو موت کی دھمکیاں دینے کی وجہ سے مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اسلام آباد کی مقامی عدالت کے سینئر سول جج ثاقب جواد نے جاری کیے۔ جمعے کو پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ سول سوسائٹی کے اراکین نے مولانا عبدالعزیز کے خلاف قتل کی دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کرایا ہے، لہذا لال مسجد کے خطیب کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے معاملہ سننے کے بعد لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ یاد رہے کہ 20 دسمبر کو اسلام آباد میں پولیس نے سماجی کارکنوں کی درخواست پر لال مسجد کے خطیب اور ان کے محافظوں کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ یہ مقدمہ جمعے کو رات گئے اسلام آباد کے تھانہ آپارا میں سول سوسائٹی کے رکن نعیم بخاری کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ سول سوسائٹی کے ارکان جمعرات سے لال مسجد کے خطیب کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کا مولانا عبدالعزیز سے مطالبہ ہے کہ وہ پشاور میں اسکول پر حملہ کرنے والے طالبان کی مذمت کریں۔ اسی احتجاج کے دوران مظاہرے کے منتظمین نے لال مسجد سے متعلقہ شہدا فاؤنڈیشن کا ایک بیان بھی پڑھ کر سنایا جس میں انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اس بیان کے سامنے آنے کے بعد مظاہرے کے شرکا نے آپارا تھانے کا رخ کیا تھا اور وہاں لال مسجد کے خطیب اور ان کے محافظوں کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور قلعدم طالبان کی حمایت کرنے پر ایف آئی آر درج کرانے کی درخواست دی تھی۔
بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے تھے کاشف قمر۔ اور یہ اطلاع ملی ہے کہ خیبر ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کا سہولت کار کمانڈر صدام ایک کارروائی میں مارا گیا ہے۔ دوسری طرف سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر حملے کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم محمد اخلاص روسی کی میت ماسکو روانہ کر دی گئی ہے. یہ تفصیلات بتانے کے لیے سکلین یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی سکلین.
جی پشاور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ خبر ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ نے صحافیوں کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے یہ کاروائی خیبر ایجنسی کے علاقے غنڈئی میں کی جہاں 6 عسکریت پسند زخمی بھی ہوئے جنہیں حراست میں لے لیا گیا ہے. صدام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کالا دم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان کے طارق گیدڑ کہلانے والے دھڑے کا آپریشنل کمانڈر تھا. صدام نے کچھ چند ماہ قبل خیبر ایجنسی میں ایک پولیو ٹیم پر بھی حملہ کیا تھا جس میں 11 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی وہ سیکیورٹی فورسز پر کئی حملوں میں ملوث سمجھا جاتا تھا. پشاور میں اسکول پر حملے میں 150 افراد کی ہلاکت کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کئی کارروائیوں میں درجنوں شدت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. اس کے علاوہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عصب کے متوازی خیبر ایجنسی کے کچھ علاقوں میں بھی خیبر ون کے نام سے فوجی آپریشن جاری ہے جس میں حالیہ ہفتوں کے دوران تیزی آئی ہے. ادھر سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر حملے کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے مجرم محمد اخلاص روسی کی میت آج جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ماسکو روانہ کر دی گئی ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے اہلکاروں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ روس کا ایک خصوصی طیارہ اخلاص روسی کی میت لے کر ماسکو روانہ ہو گیا ہے. ایف آئی اے کے اہلکار کے مطابق اس موقع پر روسی سفارت خانے میں اور پاکستانی وزارت خارجہ کے اہلکار بھی ایئرپورٹ پر موجود رہے تھے.
بہت شکریہ سکلین یہ تفصیلات بتانے کا. اور اب کچھ ذکر فوجی عدالتوں کے قیام کا. پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ فوجی عدالتیں بنانے کی بجائے موجودہ عدالتی نظام میں فوری اصلاحات لا کر اس نظام کو مضبوط بنایا جائے. ہم نے انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف سے بات کی اور یہ پوچھا کہ پشاور آرمی پبلک اسکول میں ہونے والے قتل عام کے بعد عوام فوری طور پر انصاف چاہتے ہیں. کیا شدت پسندوں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام بہتر نہیں ہے؟ زہرا یوسف.
دیکھیے جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے وہ بہت ہی سنگین ہے, بہت افسوسناک ہے, مگر ہمارے نظر میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جذباتی فیصلے کیے جائیں اور جلد بازی میں فیصلے کیے جائیں. حکومت لگ رہا ہے کہ وہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ کچھ کاروائی کر رہی ہے اور ایکشن لے رہی ہے. جس طرح سے تیزی سے لوگوں کو پھانسیاں بھی دی جا رہی ہیں, حالانکہ ان کا کوئی تعلق پشاور کے انسیڈنٹ سے نہیں تھا, تو اس سے تو دہشت گردی ہو سکتا ہے بڑھے, کم نہیں ہوگی.
آپ نے جو کہا, جو آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ عدالتی نظام میں اصلاحات تجویز کی ہیں, جو یقیناً ایک بالکل ایک آئیڈیل سچویشن ہے اور کسی بھی ملک میں وہ ہونی چاہیے, لیکن پاکستان میں جو اس وقت جنگ کی سی صورتحال ہے, بہت غیر معمولی حالات ہیں, وہاں پر جلد از جلد سزا دینے کے لیے اور لوگوں کو اس خوف سے نکالنے کے لیے کہ ان کی زندگیاں اگر محفوظ ہیں, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے سزا جلد سے جلد دینا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ اگر جلد بازی میں کسی کو کنوکٹ کرے تو بہت امکان ہے کہ کسی معصوم کو بھی کنوکٹ کیا جا سکتا ہے. اصلاح میں بہت ٹائم ضروری نہیں ہے کہ بہت ٹائم لگے. اگر جو ججز ہیں وہ فی الحال خوف زدہ بھی ہیں, یہاں پہ ایکوئٹل ریٹ بہت زیادہ ہے.
جی ہاں,
ججز کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے, ان کی آئیڈینٹیٹی کو چھپایا جا سکتا ہے, تو بہت سے طریقے ہیں جن میں ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, مگر ارادے کی ضرورت ہے اور ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے.
آپ سمجھیے کہ جو مریض ہے وہ اس وقت انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے, تو وہاں کے لیے بھی کیا اصلاحات کا انتظار کیا جائے پہلے, یا اس کو کم سے کم بچا تو لیا جائے پھر نظام کی بہتری کی بات کی جائے؟
دیکھیے میں آپ کی انالوجی سے میں اگری نہیں کرتی ہوں کہ یہ ایک انٹینسو کیئر, یہ مسئلہ بہت مختلف ہے. اور یہ انٹینسو کیئر پیشنٹ والا کی صورتحال نہیں ہے, جو یہ یہاں پہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے یہ بہت پرانا ہے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنے سالوں سے اس پر کیوں نہیں اس سے نپٹا گیا, اور پہلے بھی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنی ہیں وہ کیوں ناکام رہی ہیں. اور اس قسم کے فیصلے سے جو ملٹری کورٹس لاتے ہیں تو سب سے بڑھ کے تو ہماری جو کنسرن ہے کہ وہ لگتا ہے کہ جو ہمارا جوڈیشری کا نظام ہے اس میں حکومت کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے اس نظام میں.
آپ کے خیال میں جو یہ فوجی عدالتیں ہوں گی یہ لوگوں کو پورا انصاف فراہم نہیں کر سکیں گی اور ان کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے, گنجائش ہے اس کی.
اچھا, لیکن اگر اس یقین دہانی کے ساتھ یہ عدالتیں کام شروع کریں کہ صرف شدت پسند اور دہشت گردوں کو ہی ان میں لایا جائے گا تو کیا پھر کچھ عرصے کے لیے ان کو قائم کر لینا چاہیے فوری علاج کے لیے؟
دیکھیے, وہ شدت پسند یہ بھی ہے کہ وہ کن کو سمجھتے ہیں. اب اگر آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں تو بہت سے نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کو اغوا کر کے وہ بہت دن غائب رہتے ہیں اور برابر ان کی لاش ملتی رہتی ہے, تو ان کو بھی اگر شدت پسند قرار دے کر ملٹری کورٹس کے سامنے لایا جائے اور ان کو فوراً موت کی سزا دی جائے اور لٹکا دیا جائے تو میرے نظر میں تو یہ انصاف نہیں ہے.
جلد از جلد سزا دینا کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, یہ کہہ رہی تھی پاکستان انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف, اور ان سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے یا نہیں اس موضوع پر. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ایک اور موضوع کی جانب جو ہے سونامی, جو آج سے 10 برس پہلے آئی تھی اور جس میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. سونامی کے 10 برس مکمل ہونے پر دنیا کے مختلف ممالک میں قدرتی آفت میں ہلاک ہونے والے ان افراد کے لیے دعائیہ تقاریب کا سلسلہ جاری ہے. سونامی تاریخ کی بدترین قدرتی آفات میں سے ایک ہے جس میں زیر سمندر آنے والے زلزلے سے پیدا ہونے والی طاقتور لہروں نے بحر ہند کے ساحلی علاقوں میں رہنے والی پوری کی پوری آبادیوں کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا تھا. نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ معصومہ ملک.
یہ انڈونیشیا کے صدر یوسف کلا ہیں جو آچے میں ایک دعائیہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. وہ مقامی رضاکاروں اور دنیا کے ان ممالک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے بحالی کے عمل میں انڈونیشیا کی مدد کی. آچے میں ہزاروں افراد نے اس اجتماعی قبر پر بھی فاتح خوانی کی جہاں بہت سے ہلاک شدگان کی باقیات دفن ہیں. اس سے قبل آچے کی دارالحکومت باندہ آچے میں ہزاروں افراد شہر کی بڑی مسجد میں جمع ہوئے اور ہلاک شدگان کے لیے دعائیں مغفرت کی. مسجد کے امام عثمان اسماعیل نے اس موقع پر کہا,
سونامی سے آچی کے لوگوں کو ایک اہم پیغام ملا ہے, کیونکہ سونامی سے پہلے لوگ یہاں ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہاں جنگ کا عالم تھا لیکن سونامی کے بعد اب تک کوئی ایک دوسرے سے نہیں لڑا, لوگ اب یہاں اتفاق سے رہتے ہیں.
سونامی نے انڈونیشیا کے صوبے آچے کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا اور یہاں 170,000 افراد کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. انڈونیشیا کے علاوہ تھائی لینڈ اور سری لنکا کو بھی سونامی نے شدید نقصان پہنچایا. ان تمام ممالک میں بھی دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تھائی لینڈ میں سونامی کی قاتل لہروں کا نشانہ بننے والے جنوبی شہر کھاولاک میں بھی ایک بڑی سرکاری تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں وزیر اعظم پریوت چان اوچا سمیت کئی اہم شخصیات شریک ہوئیں. اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ مارگریٹ والسٹروم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضروری ہے کہ ایسی آفات سے سبق سیکھا جائے.
آج کا دن بچھڑ جانے والوں کی یاد تازہ کرتا ہے, اور آج اس شام ہم سب انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خود سے کچھ مخلصانہ سوال کرتے ہیں کہ ہم آبادیوں, قوموں اور دنیا کو کیسے ایک محفوظ مقام بنا سکتے ہیں. سونامی نے اس بارے میں شعور پیدا کیا کہ یہ سمجھا جائے کہ دنیا قدرتی آفات کے لیے کس قدر غیر محفوظ مقام ہے, اور یہ کس قدر اہم ہے کہ ہم تباہی کے خطرات سے متعلق آگہی پیدا کریں اور مل کر اس خطرے میں کمی کے لیے کام کریں. سونامی کی وجہ سے تھائیلینڈ میں 5,500 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں ہزاروں تھائی باشندوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد غیر ملکی سیاحوں کی تھی۔ سری لنکا میں ملکہ سمندر نامی ایکسپریس ٹرین سونامی کی یادگاری تقریبات کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ سونامی کے نتیجے میں اٹھنے والی لہریں سری لنکا میں اس ٹرین کو بہا لے گئی تھیں، جس کے نتیجے میں 1700 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے عینی شاہد ٹرین گارڈ ونی گراتنا کا کہنا ہے،
جب پہلی لہر ٹرین سے ٹکرائی تو میں گارڈ روم میں تھا، یہ میرے قدموں کے پاس آ کر رکی۔ میں نے خوفناک لہروں کو لوگوں اور گاڑیوں کو بہا لے جاتے ہوئے دیکھا۔ پھر 10 منٹ کے بعد دوسری لہر آئی اور یہ بہت بڑی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ یہ سونامی ہے اور ہم بہت ساری جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے۔ ٹرین میں موجود بہت سے لوگ دوسری لہر کے ٹکراتے ہی ہلاک ہو گئے۔
سونامی سے متاثر ہونے والے ممالک میں بھارت، بنگلہ دیش، برما، مالدیپ جیسے ایشیائی ممالک کے علاوہ کینیا، صومالیہ اور تنزانیہ جیسے دور دراز افریقی ممالک بھی شامل تھے۔ رکٹر اسکیل پر 9.1 شدت کے اس زلزلے اور اس کے بعد دیوہیکل لہروں کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کی وجہ سے کم از کم 2,28,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں معصومہ ملے، اور کھیلوں کے بارے میں سالنامہ آگے آنے کو ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سعودی عرب چلتے ہیں، جہاں ان دو قوانین پر اب دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مقدمہ چلے گا جنہوں نے ملک کے قانون کے تحت گاڑی چلانے پر پابندی کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی چلائی تھی اور اس کے ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پر پوسٹ یا شائع کر دیے تھے۔ راشد حسین سعودی عرب میں سیاسی اور سماجی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں اور مستقل وہاں مقیم ہیں، مگر اس وقت نجی دورے پر کینیڈا میں ہیں۔ راشد، ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ صرف گاڑی چلانے کا جرم دہشت گردی کا مقدمہ کیسے بن گیا؟
دیکھیے مہپارا، یہ گاڑی چلانے سے شاید اب یہ سلسلہ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ واقعہ دراصل ہوا تھا 1 دسمبر کو، جب یہ جو خاتون تھی لوجین الحتلول، یہ امارات سے، ان کے پاس اب امارات کا ڈرائیونگ لائسنس تھا اور اس کی بنیاد پہ گاڑی چلاتے ہوئے بارڈر پوسٹ تک آئیں سعودی عرب کی، اور جب یہاں آئیں تو پھر ان کو گاڑی چلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ اور توقع یہ تھی کہ 1 یا 2 دن میں ان کو پھر رہا کرا دیا جائے گا معافی تلافی کے بعد، ایسا یہاں پہلے بھی ہوتا رہا۔ لیکن اس کے بعد کچھ یا کے بعد دیگر کچھ واقعات ایسے ہوتے چلے گئے۔ پہلی بات تو یہ بھی کہ ان کی ایک خاتون دوست جو کہ خود ایک صحافی ہیں اور امارات میں مقیم ہیں اور سعودی شہری ہیں، میسا العمودی، وہ ان کے لیے، وہ خود گاڑی چلاتے ہوئے آئیں اور انہوں نے آ کر کے ان کے لیے کھانے اور کمبل وغیرہ کی چیزیں لے کر کے آئیں، تو انہیں بھی پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اور پھر یہ سوشل میڈیا پہ، دوسری چیزوں پہ بہت سے ایسی چیزیں کہنے لگیں جس کا ڈرائیونگ سے بہت آگے معاملات جا رہے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کرنے لگی، وہ سعودی معاشرے کے متعلق بات کرنے لگی، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ یہاں کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ اور چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انہیں اب جو ان کا کیس ہے وہ اسپیشلائز کرمنل کورٹ میں، جسے 2008 میں بنایا گیا تھا ٹیررزم کے ریلیٹڈ کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس میں بھیج دیا گیا ہے۔
بہت شکریہ راشد حسین، اس مقدمے میں جو بھی پیش رفت ہوگی آپ سے بات کریں گے، بہت شکریہ۔ اور اب 2014 میں کھیلوں کا کیا احوال رہا؟ یہ سلسلہ ہے ہمارا سال ناموں کا، اور پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور۔
A hundred. 100 of 56 deliveries by the Pakistani skipper Misbahul Haq.
Hum jaise player kya bas apne aap ko goli maar le.
Pakistan se bahar bhi jisne bura bhala kaha uske liye bhi tohfa hai.
Chahe wo Misbah kaptan ho, Misbah ko pata hona chahiye ki usne 2015 ka World Cup karna hai ki nahi. Agar mujhe bana rahe hain to pata chal jana chahiye.
Us team ki kya karkardagi hogi jo World Cup nahi khel sakti, jo Olympic ke liye qualification mein gayi.
Saal 2014 aur Pakistani sports कारकर्दगी में उतार चढ़ाव, लेकिन एक से बढ़कर एक तनाजा। खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम। साल 2014 में खेलों के सालाना जायजे का आज पहला हिस्सा, जिसमें जिक्र पाकिस्तान की कारकर्दगी का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के बारे में किसी ने सही कहा कि ये सोने की चिड़िया है, हर कोई ये ओहदा हासिल करके इसके मजे लूटना चाहता है, लेकिन इस साल तो हद हो गई। इस ओहदे को पाने की ख्वाहिश फरीकैन को अदालत में ले गई। जाहिर है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी क्रिकेट की जो जग हसाई होनी थी वो तो होकर रही। इस तनाजे का ड्रॉप सीन कुछ इस तरह हुआ कि जक्का अशरफ माजी का हिस्सा बन गए, शहरयार खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, रह गए नजम सेठी तो वो पीसीबी की चेयरमैनशिप को फलांगते हुए आईसीसी की सदारत तक जा पहुंचे। पीसीबी की सदारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी भी ऐसी ही है कि अच्छे अच्छों के मुंह में पानी आ जाता है। क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाहुल हक को वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाने का फैसला कर दिया, लेकिन पता नहीं शाहिद आफरीदी को क्या हो गया कि उन्होंने कप्तानी की ख्वाहिश जाहिर कर डाली।
जो भी कप्तान हो, चाहे वो मिसबा कप्तान हो, मिसबा को पता होना चाहिए कि उसने 2015 का वर्ल्ड कप करना है कि नहीं। अगर मुझे बना रहे हैं तो पता चल जाना चाहिए चीजों का, इसलिए कि आपके पास इतना टाइम है नहीं।
जाहिर है कि शाहिद आफरीदी के इस बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुश तो नहीं होना था ना।
पीसीबी ने कुछ अरसे पहले मिसबाह को अंटिल द वर्ल्ड कप कप्तान बनाया, उसमें हमारा कोई चेंज नहीं। मुझे जो अफसोस हुआ वो इस बात पर कि शाहिद आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें की हैं कि गैर जिम्मेदार, अनफॉर्चुनेट।
इससे पहले के पाकिस्तानी क्रिकेट के चंद और तनाजात पर नजर डालें, सहाफी शाहिद हाशमी की ये रिपोर्ट, जिसमें 2+2 मतलब आदाद शुमार बता रहे हैं कि साल 2014 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कैसा रहा।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इस साल जितनी क्रिकेट खेलनी थी वो खेल ली, कारकर्दगी मिली जुली रही। पाकिस्तान टीम ने इस साल 10 टेस्ट मैचेस खेले, जिनमें से 4 जीते, 4 ही हारे और 2 ड्रॉ हुए। पाकिस्तानी टीम ने साल के अवाइल में मुत्तहिदा अरब अमारात में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शारजा की शानदार जीत के नतीजे में 1-1 से बराबर की, लेकिन जब ये दोनों टीमें श्रीलंका में मद्दे मुकाबिल हुई तो पाकिस्तान को सीरीज के दोनों टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया, क्योंकि हर कोई ये यकीन कर बैठा था कि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम सईद अजमल के बगैर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को तरनिवाला बना देगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स और पाकिस्तान टीम ने दुबई और अबूजाबी के दोनों टेस्ट मैचेस जीत लिए। बॉलिंग में जुल्फकार बाबर और यासिर शाह ऑस्ट्रेलवी बैटिंग पर बिजली बनकर गिरे, तो बैटिंग में यूनुस खान, अजहर अली और मिसबाहुल हक, यहां तक के विकेटकीपर सरफराज अहमद ने ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग को तिगनी का नाच नचा दिया। मिसबाहुल हक के लिए ये सीरीज इसलिए भी अहम थी कि बड़ा स्कोर ना होने की मायूसी ने उन्हें वनडे सीरीज के आखिरी मैच से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अबूजाबी टेस्ट में उन्होंने नई तारीख रकम कर दी। मिसबाहुल हक ने न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की तेज तरीन निस्ट सेंचुरी स्कोर की, बल्कि 56 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी का सर विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज अबूजाबी में 248 रन्स की जीत से शुरू की, लेकिन शारजा में इनिंग्स और 80 रन्स की करारी शिकस्त ने सीरीज बराबर करवा दी। इस साल पाकिस्तानी टीम की वनडे इंटरनेशनल में कारकर्दगी खासी मायूस कुन रही। उसने 16 में से सिर्फ 6 वनडे इंटरनेशनल जीते और 10 में उसे शिकस्त हुई, जिनमें एशिया कप का फाइनल भी शामिल है। इसी तरह T20 इंटरनेशनल में भी पाकिस्तानी टीम 7 में से सिर्फ 3 मैचेस जीत पाई और 4 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन 4 में से 2 नाकामियां आईसीसी वर्ल्ड T20 में भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ थी और यूं पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में भी ना पहुंच सकी। इनफरादी कारकर्दगी में यूनुस खान 6 सेंचुरियों और 2 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 1213 रन बनाकर नुमाया रहे। बॉलिंग में जुल्फकार बाबर और यासिर शाह की जोड़ी ने धूम मचाई। इन दोनों ने 27-27 विकेटों पर साल का इख्तिताम किया।
इस रिपोर्ट में आपने सुना कि यूनुस खान ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स पर किस तरह बरसे, लेकिन वो इस सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी खूब गरजे थे, जिसने उन्हें वनडे टीम से बाहर कर दिया था।
ہٹ یہ بات ہوتی ہے جی کہ اجباب کے متعلق یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کا فیوچر یہ ہماری فیوچر پلاننگ میں نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتا دیں کیا مطلب ہے. جیسے میں ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے, ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لیں.
ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کی طرف سے پہلی سینچری احمد شہزاد نے اسکور کی, لیکن انہوں نے بھی اپنے ناقدین کو نہیں بخشا.
یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آج تک جو بھی میرے لیے کچھ کہا, برا بھلا جو بھی کہا, پورے پاکستان کے لیے تحفہ ہے. پاکستان سے باہر بھی جس نے برا بھلا کہا اس کے لیے بھی تحفہ ہے.
یہ سال پاکستانی کرکٹ کے لیے اس اعتبار سے بھی کٹھن رہا کہ پہلے سعید اجمل اور پھر محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن آئی سی سی کے رڈار میں آ گیا اور یہ دونوں بالنگ کرنے سے روک دیے گئے. پاکستان نے اس سال ہاکی کے میدان میں ایشین گیمز اور چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کھیلے اور دونوں میں اسے چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. لیکن یہ بات بھی نظر انداز کرنے والی نہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے آئی او سی کی منظور شدہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں پاکستانی ہاکی ٹیم کامن ویلتھ گیمز میں شرکت سے محروم رہی. اور اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ کہ پاکستان ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس عالمی مقابلے سے بھی باہر رہا. جب صورتحال یہ ہو تو سابق اولمپئن سمیع اللہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب اچھا ہے؟
اس ٹیم کی کیا کارکردگی ہوگی جو ورلڈ کپ نہیں کھیل سکتی, جو اولمپک کے لیے کوالیفیکیشن میں گئی, جو ایشین گیم میں ایک میچ جیتی دوسرا میچ ہار گئی, سلور میڈل اپنی جگہ پہ. بینگ ٹیکنیکل اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو ابھی بھی بہت محنت کی ضرورت ہے اور 2014 اتنا بہتر نہیں تھا, ساتھ ہی ساتھ 2015-16 بھی اتنا بہتر نہیں ہوگا اگر ان کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی. انہوں نے ابھی سے انڈر 16-18 کو قابو نہ کیا اور کو بہتر کوچز نہ لگائے. سب شور مچاتے رہے کہ جی بڑا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. اس کا پوٹینشیل ظاہر ہوا انڈر 16 پہ جو منظور الحسن ٹیم لے کے گیا اور وہ باٹم پہ آیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کہاں ٹھہری ہے, پاکستان کی ہاکی فیڈریشن کیا کام کر رہی ہے.
سابق اولمپئن اصلاح الدین بھی پہلے ہاکی فیڈریشن کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے, لیکن اب وہ فیڈریشن کی آواز بنے ہوئے ہیں. تو کیا سب کچھ اچھا ہو گیا جو اصلاح الدین کی توپوں کی گھن گرج خاموش ہو گئی ہے؟
ہم نے کبھی بھی کسی بھی شخصیت کو کوئی نشانہ نہیں بنایا, کسی قسم کی تنقید نہیں کی. ہم نے جب بھی بات کی ہے مشورہ دیا ہے, اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو ماضی کی فیڈریشن تھی ان کو ہم مشورے دیتے تھے جنہیں وہ تنقید سمجھتے تھے. یہ سوچ کے کہ اگر ہمارے آنے سے ہاکی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم اس ملک اور قوم کے لیے ساری عمر کھیلتے رہیں تو ہم ضرور اس ملک اور قوم کے لیے خدمت کریں گے, آئیں گے, اور ہم کام کر رہے ہیں.
سنوکر وہ کھیل جس میں پہلے محمد یوسف اور پھر محمد آصف نے عالمی اعزاز جیتا, لیکن اس کھیل سے سرکار نے ہمیشہ آنکھیں پھیر رکھی ہیں. حکومتی سرپرستی تو درکنار, سرکاری پالیسی کے تحت فاتح عالم یعنی ورلڈ چیمپئن کو جو کچھ ملنا چاہیے وہ اس سے بھی محروم ہیں. جو کچھ محمد آصف کے ساتھ ہوا اب وہی محمد سجاد کے ساتھ ہوا ہے. ظاہر ہے اس کا گلا تو ہونا ہی ہے نا.
پلیئر کو ساری زندگی لگ جاتی ہے ایک اچھا ایونٹ جیتے ہوئے. ٹھیک ہے, ہماری پالیسی کے حساب سے گورنمنٹ کی اپنی بنائی ہوئی کہ جو ورلڈ کپ جیت کر آئے گا اسے 1 کروڑ روپے ملے گا, جو رنر اپ ہو کر آئے گا اسے 50 لاکھ روپے ملے گا. ان کی اپنی پالیسی, ان کا اپنا سارا کچھ, اس کے باوجود بھی گورنمنٹ نوکر پہ دھیان نہیں دے رہی. میں مطلب بہت پریشانی ہوتی ہے اس بات کو لے کے.
سب سے پہلے جب ہم گئے تھے انگلینڈ تو ہمارا یہ جیتنے کا امید نہیں تھا کیونکہ وہاں کا گیم ہم کو پتہ نہیں تھا. تو سب سے پہلے وہ ہمارا یہ خوشی کا دن تھا کہ ہم نے ورلڈ چیمپئن شپ محمود الکریم کو برٹش اوپن میں جیتا.
پاکستان کو اسکواش کی دنیا میں متعارف کرانے والے ہاشم خان 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. ہاشم خان نے 7 مرتبہ برٹش اوپن جیتی جسے کسی زمانے میں اسکواش کی عالمی چیمپئن شپ کا درجہ حاصل تھا.
اور پاکستان کی ٹیم نے لاس اینجلس اولمپک کے فائنل میں مغربی جرمنی کی ٹیم کو 1-2 میں 2 گول سے شکست دے کر سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے.
اسی سال ہاکی اور دیگر کھیلوں کا آنکھوں دیکھا احوال سنانے والے ایس ایم نقی بھی خالق حقیقی سے جا ملے. ایس ایم نقی کو 9 اولمپکس مقابلوں میں ہاکی کمنٹری کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے. اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے سنیے گا 2014 میں دنیا بھر میں کھیلوں میں کیا ہوا.
کھیلوں کے بارے میں سالنامہ آپ نے سنا, پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. ایشیائی سونامی کے بارے میں رپورٹ ہم نے آپ کو سنوائی, لیکن 10 سال بعد اب تباہ شدہ علاقوں میں زندگی لوٹ آئی ہے. تصاویر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے سوزان لینن اور ذیشان حیدر نے. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 5 رکنی وزراء کمیٹی بنائی ہے جسے دہشت گردی کے خلاف نئے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس لائحہ عمل میں فوجیوں کے ماتحت خصوصی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے پر پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد کی ایک عدالت نے لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، البتہ ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان گزشتہ انتخابات کے تنازعات پر اسلام آباد میں مذاکرات کا دور ہوا ہے. نمائندہ وفود کا کہنا ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اور وہ کل دوبارہ بات چیت کے لیے بیٹھیں گے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.